اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورة بقرة کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 126 سے 129 تک، 129 تک. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، عظیم الشان بڑے پیغمبروں میں سے تھے، اور ہر مذہب والے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، بلکہ ہندو مذہب والوں کی بھی اس زمانے کے اعتبار سے جو کچھ چیزیں جو ان کی گیتا وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہے، کتابوں کے اندر، رسوم و رواج کے اندر، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں جا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض امور سے ملتا ہے، بعض چیزوں سے ملتا ہے. تو غرض یہ کہ بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق بتاتے ہیں. ان آیتوں میں یہ ذکر کرنے کا منشا یا یہاں بیان کرنے کا جو موقع ہے قرآن کریم کی ان آیتوں میں، بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد میں حق تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل تعلیمات، ان کی آماجگاہ، ان کے رہنے کی جگہ، ان کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے اخیر میں خلاصہ بیان کیا ہے کہ امت محمدیہ کا تعلق انہی سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں. تو دنیا والے جو اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز پائی جاتی ہے. تو اسی کے تعلق سے ان آیتوں کا تذکرہ چل رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام شہر بابل کے اندر وہاں پیدا ہوئے، بغداد میں. پھر وہاں سے اللہ پاک نے ان کو، اس سے پہلے گزشتہ درس میں بات آئی تھی، اللہ پاک نے وہاں سے فلسطین ملک شام جانے کا حکم دیا. پھر وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے، اپنے بی حضرت حاجرہ کو اور اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کو وہاں قیام کرایا. تو اس دوران قیام کیا حالات پیش آئے اس کو بیان کیا جا رہا ہے مختصراً. اس موقع پر اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ان کو کہ جب ابتلاء اور آزمائشیں ہوئیں ان کی کئی چیزوں کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، لوگوں کا پیشوا، مقتدا، امام، آگے رہنے والا، جن کی اتباع کی جائے، جن کا تذکر آگے چلتا رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پروردگار، مجھے بھی یہ عہدہ چاہیے، میری نسل کو بھی چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، مشرکوں کو نہیں ملے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے تذکرے کے تحت میں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنایا، امن کی جگہ بنایا، ابراہیم کو وہاں پر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا لوگوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو ان سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں. اگلی آیت میں یہ اسی کا تسلسل ہے، فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنائیے، اور ورزق اہلہ من الثمرات، عطا کیجئے شہر والوں کو پھل اور فروٹ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اسے تھوڑے دن کے لیے فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اس کو جہنم کے عذاب کی طرف ڈھکیل دوں گا۔ وبئس المصیر، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کی، پیس کی، اکانومی کی اور شہر والوں کے لیے رزق میں برکت اور رزق میں وسعت کی دعا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذاہب جو ہوتے ہیں ان کا تعلق صرف عبادت کی حد تک محدود ہوتا ہے، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کی لین سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ اس شہر کو امن کی آماجگاہ بنائیے، امن کی جگہ بنائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حالات ان کو پتہ تھے کہ آگے جا کر کے کیسے حالات ہونے والے، یا تو اندازہ ہو گیا تھا یا دیگر سٹیز اور دیگر جگہوں کو دیکھ کر کے ان کو یہ بات معلوم تھی پہلے سے کہ دنیا کے اندر خون خرابہ، فساد، لوٹ مار، گنڈہ گردی اور مختلف قسم کی گینگز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہر قسم کی چیزیں چلتی ہیں۔ اور آگے جا کر کے ہوا بھی ویسے ہی کہ مکے میں جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، کہ اس زمانے کو لوگ آج تک بھی کیا زمانہ کہتے ہیں، زمانے جاہلیت، نام ہی جاہلیت والا پڑا ہوا ہے اس کا، اور آج بھی اسی سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی خرابی پائی جاتی تھی، انتہا تھی، لوگ عبادت بھی ننگے ہو کے کرتے تھے۔ اتنی جاہلیت تھی کہ کعبۃ اللہ میں ننگے طواف کرتے تھے، بولتے کہ جن کپڑوں میں گناہ ہو رہا ہے ان کپڑوں میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں، اتار کے جاؤ۔ جاہلیت ہی تھی، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، خون خرابہ، قتل و غارت گری، فساد، لوٹ مار اس قدر عام تھی۔ تو پہلے انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنائیے۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ پیس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، پیسفل بھی ہوتے ہیں، اور ہر مذہب ہر زمانے کے اندر جو اسلام کہلاتا ہے پیسفل ہی ہوتا ہے۔ وہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ سب سے زیادہ نہیں، حقیقی معنی میں پیسفل ہے۔ لوگوں نے اس کو کچھ اور بنا دیا ہے، کیونکہ ان کا منشا تو کچھ اور ہی ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو کہاں سامنے رکھتے ہیں؟ جو چیزیں قابل اعتراض ان کو دکھائی دیتی ہیں اس پہ اعتراض ہے، حالانکہ اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نبی کی دعا تو یہی ہے کہ پروردگار پیس چاہیے، امن چاہیے شہر کے اندر۔ دوسری دعا اکانومی کی، ورزق اہلہ من الثمرات، روزی چاہیے یہاں کے لوگوں کو، رزق کا انتظام، رزق کے لیے مہیا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ صرف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کی حد تک لوگوں کو بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بھائی فکریں ساری ہونی چاہیے نا، ان کے لیے کیا چیز چاہیے، رہ رہے ہیں تو ضروریات زندگی کے اندر پیس بہت اہم چیز ہے، اس کی دعا فرمائی۔ ضروریات زندگی کے اندر کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی ضرورت ہے، وہ اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ آج جو بیت اللہ کا مقام ہے یا مکہ مکرمہ کا مقام ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شکار بھی حرام ہے، آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، دوسری دنیا کی ہر جگہ شکار ہو سکتا، وہاں شکار نہیں ہو سکتا، حرم مدینہ کے علاوہ بھی۔ وہاں ایک ایسا موقع بھی ہوتا تھا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر کس قدر لوگ صفاقی اور ظلم کا شکار کرتے تھے اپنے دشمنوں کے اوپر۔ غلاموں کے ساتھ جو چیزیں کی جاتی تھی، ظلم کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو اچھا یہ لگتا تھا کہ انجوائے کرنا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، دھڑ کو بھاگتا ہوا دیکھنا بغیر سر کے، بغیر سر کے دھڑ بھاگتا ہوا دیکھیں، اس کی خواہش ہوتی تھی۔ لیکن اب بھگائے کس کو بغیر دھڑ کے، بغیر سر کے، صرف آدمی بھاگے اور دور تک بھاگتا دکھائی دے، ہم اس سے انجوائے کریں گے۔ اس کے لیے غلام خریدتے تھے، غلاموں کے لیے انتظام کرتے تھے کہ ایک تلوار تیز دھاری دار ہوتی تھی، اس کو قد آدم کے برابر ناپ کر کے، غلام کے سر کے برابر، گلے کے برابر ناپ کر کے بیچ میں ٹانگ دیا جاتا تھا، اٹکا دیا جاتا۔ اس کے بعد میں غلام کے اوپر پٹی باندھی جاتی تھی اور اس کو بھگایا جاتا تھا تیزی سے، یہ تو اتنی اسپیڈ سے بھاگنا ہے۔ وہ بیچارہ بھاگتا تھا پٹی لگا کر کے، تو جیسے ہی تلوار کے پاس پہنچتا تھا گلا کٹ جاتا تھا اور بھاگتے رہتا تھا، بولتے تھے کہ یہ دیکھو کتنے مزے کی چیز۔ ایسے ظلم بھی تھا وہاں پر، ایسی صفاقی تھی، ایسی جہالت تھی۔ تو ایسے زمانے میں اب اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیوں دو رہے، یہ دور تھا وہاں کا۔ اس دور کے اندر لوگ جب کعبۃ اللہ میں آتے تھے یا مکے میں آتے تھے تو اپنے باپ کے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، بولتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ایسے لوگ جو ظلم و ستم میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے، یہ ان کا نظریہ تھا. جنگیں جو ہوتی تھی، مرتے مرتے جاتے بولتا تھا کہ میرے باپ اور میرے دادا، میرا سکڑ دادا، میرا تکڑ دادا جو ہے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو برقرار رکھنا ہے. اور وہ جنگ کیسے شروع ہوئی تھی؟ پانی کی بنیاد پہ. میرا اونٹ تیرے اونٹ سے پہلے پیا کیسے؟ یا اس پہ جنگ ہوتی تھی کہ تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پی لیا کیسے، پانی کیسے پی لیا، وہ باری میری تھی تیرے اونٹ نے کیوں. اس پہ بات ہوتے ہوتے کئی نسلوں تک چلتی تھی. مرتے مرتے بول کے جاتے تھے کہ وہ قبیلے والوں سے لڑنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے ان کو. تو یہ حالات تھے. تو اسی حالات کے شاید اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا کروائی ہے کہ امن کی دعا فرمائیے. ایسی امن کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی کہ اس جگہ پھر وہ حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس کو بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو اس قدر مقدس بنا دیا ہے کہ آج جانے دشمن کو اس وقت سے لے کر کے اب تک یہی حالات ہیں. وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں والوں کو، یہاں کے باشندوں کو، رہنے والوں کو پھل عطا فرمائیے. اور پھل مکہ مکرمہ کے اندر پوری دنیا کے پھل آتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ یہاں سے اگائیے، بلکہ فرمایا کہ عطا فرمائیے. تو اگتا تو وہاں نہیں ہے، سبھی جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایگریکلچر کا معاملہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، پہاڑی پہاڑ ہیں، پوری ریت ویت ہے. جتنا بھی آتا ہے اطراف اکناف سے آتا ہے، پورے عالم سے آتا ہے، پوری دنیا سے پہنچتا ہے فروٹ، لیکن اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں. اگتا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بنتا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کھجور ہوتے ہیں وہ بھی آس پاس سے ہی آتے ہیں. وہاں پر مکے میں تو یہ چیزوں کا انتظام زیادہ نہیں ہے. یہ دعا بھی قبول ہوئی. پھر یہ فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں ان کو عطا فرمائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم، ہم ایمان والوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ جو کفر کریں گے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی دیتے ہیں. فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، دنیا میں تھوڑا سا کھانے پینے کے لیے. ہمارا اللہ کی شان رحیمیت یہ ہے، شان رحمانیت یہ ہے کہ کافر ہو یا مسلمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روزی دیتے ہیں. کہ عائش ہے، عشرت ہے، وہ ہے، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، بھائی کافر ہو کے تو اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ کی رحمانیت ہے، وہ اللہ کی شان ہے، وہ کہ وہ اپنے دوست کو اتنا دیتے ہیں جتنا دشمن کو بھی دیتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی اتنا دیتے ہیں جتنا اپنے دوست کو بھی دیتے ہیں. ان کا نظام ہے یہ، کیسے کیسے انتظام فرماتے ہیں، شرابیوں کی حفاظت، کبابیوں کی حفاظت، زانیوں کی حفاظت، اور ہر ایک کو روزی دینا. کیسے کیسے شرک کرنے والا ہو، اللہ کو گالی دینے والا ہو، گستاخی کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتے ہیں. تو وہی فرما رہے ہیں جو کفر کرے گا اس کو بھی میں دیتا ہوں، لیکن دنیا کی حد تک ہے، وہ کافروں کو دنیا کی حد تک ہم عطا کریں گے. ثم ازتره الى عذاب النار، پھر ٹھکانہ اس کا بنا دیں گے جہنم کے عذاب کی طرف. اور بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے وہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار قبول کر لیجئے ہماری جانب سے، یقیناً آپ سننے والے ہیں، بہت سننے والے، بہت جاننے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اشارتاً کہ ابراہیم نے اور اسماعیل نے، پیغمبر ہے، پیغمبرانہ تعلیم یہ ہے، پیغمبروں کا طرز عمل یہ ہے، پیغمبروں کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرے. مسجد تعمیر کرنا پیغمبروں کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء تعمیر کی کہ نہیں کی؟ مسجد قباء، اس میں آپ کا حصہ رہا. مدینہ منورہ کی مسجد، مسجد نبوی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ رہا. کعبۃ اللہ کی تعمیر میں آپ کا حصہ رہا. حجر اسود کے رکھنے میں آپ کا حصہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بنیادیں اٹھائے. طوفان نو آنے کے بعد، آہستہ آہستہ ریت اور مختلف قسم کے طوفان آنے کے بعد میں، کعبۃ اللہ چونکہ پہاڑوں کے بالکل بیچوں بیچ تھا، تو ریت کے ٹیلوں کی وجہ سے، ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے ڈھب گیا تھا پورا. ان دونوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جو بنیادوں پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اسی بنیاد پہ پھر اس کو کھڑا کیا ہے، بیت اللہ کو. اور بیت اللہ اس جگہ ہے جس جگہ بیت المعمور ہے، اوپر آسمانوں میں. بیت المعمور کے اوپر جو مسئلہ ہے اللہ کے عرش کا ہے، تو عرش الہی سے بیت المعمور پر، بیت المعمور سے بیت اللہ پر رحمتیں برستی ہیں. اور رحمتوں کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ 120 خاص قسم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان خاص رحمتوں میں سے
60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ طواف کرنے والوں پر برساتے ہیں نور کی بارشیں، اور 40 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نماز پڑھنے والوں پر برساتے ہیں، اور 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بیت اللہ کو دیکھنے والے پر برساتے ہیں. اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا ایک سال نفل عبادت سے افضل ہے میرے نزدیک. اتنی بڑی عبادت ہے کعبے کی، ہر ہر چیز، کعبے کو دیکھنا، کعبے کے پاس بیٹھنا، اس کا دعا کرنا، وہاں پر رہنا، خود عبادت میں شامل ہے. وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی آدمی وہاں سے محروم ہو ایسا نہیں ہو سکتا. رحمتن تو برس نہیں ہے، دیکھنے والے پر بھی ہے، طواف کرنے والے پر بھی ہے، تو ان کے تو فعل میں جو آدمی عاصی ہو، گناہگار ہو، کیسا بھی ہو، اس کے اوپر بھی برسیں گی. جب وہ کافروں کو عطا فرماتے ہیں تو مومنوں کو کیوں نہیں کریں گے، گناہگاروں کو کیوں نہیں کریں گے؟ تو بیت اللہ بہت ہی مقدس چیز ہے ہمارے لیے، بلکہ جب تک بیت اللہ رہے گا صحیح سلامت، اس وقت تک مسلمان صحیح سلامت رہیں گے. بلکہ یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ مسلمان جیسے بات کعبۃ اللہ کی تعظیم کرنا ہے ویسے کرتے رہیں گے، اس وقت تک ان کی حالت صحیح رہے گی. جب وہ لوگ اس کی تعظیم میں، تقدیس میں، شان میں کمی کر دیں گے تو پھر ان کی ہلاکت اور تباہی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. روایتوں کے اندر یہ بھی مضمون ہے. اس لیے ہمارا تعلق بیت اللہ سے ہے اور رہنا چاہیے. بار بار زیارت، بار بار وہاں کے تقدس احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہاں جانے کی کوشش کرنا چاہیے. جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہو، جو اسباب مہیا فرمائے ہوں، اللہ کرے کہ ہماری بار بار وہاں حاضری نصیب ہو. بہت مقدس جگہ ہے. کون سے پیغمبر ہیں جو وہاں نہیں گئے ہیں؟ کون سے بزرگان دین ہیں جو وہاں نہیں جانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اولیاء ہو، ابدال ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، ملائکہ تو ملائکہ ہے ہی، فرشتے اپنی جگہ ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر ہیں. تو جس جگہ کو مرکز بنایا ہو، جس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آماجگاہ بنایا ہو، ہر نبی نے وہاں پہنچنے کی کوشش کی ہے یا پہنچے ہیں، یا جتنے پیغمبر کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ سب وہاں گئے، جتنے اولیاء وہاں جاتے ہیں، جتنے ابدال وہاں جاتے ہیں، جتنے نیک صالحین وہاں جاتے ہیں، تو کتنی مقدس جگہ نہیں ہو. مسجد کیوں، عام مسجد جو کسی محلے میں ہوتی ہے، اس کی فضیلت اس کے لوگوں کے اعتبار سے ہے. کسی جگہ 10 علماء ہیں، کسی جگہ 5,000 غیر علماء ہیں، تو اس جگہ کو فضیلت رہے گی جس جگہ 10 علماء موجود ہیں. کعبۃ اللہ کی ایسی مسجد حرام ہے، ایسی جگہ ہے وہ، اللہ نے اس کو اتنا مقدس بنایا ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء ہوتے ہیں، لاکھوں صلحاء ہوتے ہیں، لاکھوں اتقیہ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں. تو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو مقدس والا، تقدیس والا نہیں بنایا ہے. تو اس لیے اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی، نبی کے ہاتھ لگے ہیں اس میں، اس تعمیر کے اندر نبی کے ہاتھ ہیں. اس تعمیر کے اندر حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. ربنا تقبل منا، نبی ہے، مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد میں، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی، قبول فرمانا آپ کا کام ہے، قبول کر لیجیے. انبیاء کی تعلیم کیا ہے؟ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ چیزوں کو کرنے کے بعد قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسجد بنانے کے بعد بولتے ہیں کہ ایک تختی لگاؤ، میرے نام کی تختی چاہیے، فلاں نے اتنا چندہ دیا، فلاں نے اتنا کیا، میں مسجد بنا رہا ہوں، میرے نام سے بنانا مسجد، دے دیتا ہوں جتنے ہوتے پیسے، ضرورت کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنے گی تو میرے نام سے. لوگوں کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، چندہ دیتے وقت میں کچھ نہ کچھ بیچ میں اغراض رکھ دیتے لوگ، میری بات سننا، ممبر بنا دینا، کمیٹی میں رکھ دینا، یا تو مجھے جنرل سیکرٹری بنا دو، کوئی کہتا ہے کہ صدر بنا دو. ہمارے پاس میں مسجد کے مینار کے واسطے انتخاب ہوا صدر کا، جو مینار بنیں گے اس کو صدر بنا دیں گے، ایک صاحب صدر مینار بنا دے کے صدر بن گئے. یہ حالت ہے ہماری. انبیاء کی تعلیم کیا ہے؟ انبیاء کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہو تو اس کو تعمیر کرنے کے بعد قبولیت کی امید اللہ سے لگانا ہے کہ پروردگار یہ چیز ایسی ہے، اس کو قبول فرما لیجیے، ہماری ٹھوٹی پھوٹی عبادت ہے. انبیاء کی تعلیم ہے یہ. مسلمان کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا نیک عمل اللہ کے لیے ہو، اور آپ اللہ کے لیے کرو، اور قبولیت اللہ سے مانگو. تھوڑے عمل ہو، چھوٹا عمل ہو، مختصر عمل ہو، ٹوٹا پھوٹا عمل ہو، قبول اللہ کریں گے تو کب تک اس کی برکات چل رہی ہیں؟ کب بنایا تھا ان لوگوں نے؟ کب کے پیغمبر ہیں وہ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل؟ کب تعمیر کیا تھا اور کب تک چل رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے اس میں حصہ ضرور ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا. اندازہ لگائیے آپ، وہاں جانے والوں کا ثواب حضرت ابراہیم کو بھی ملے گا، حضرت اسماعیل کو بھی ملے گا، جن جن لوگوں نے وہاں پر حصہ لیا ہے ان کو ضرور ملے گا. اور اللہ کے پاس دینے کے لیے خزانوں کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا کو روزانہ اتنا دیں اتنا دیں کہ خواہش کے اور تمنا کے مطابق دیتے رہے، ان کو کمی کیا ہے ثواب کی؟ بالکل کمی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، قبولیت کی امید کرتے ہوئے بندوں کو اپنے اعمال انجام دینا چاہیے. ویسے مسئلے کے اعتبار سے کوئی اگر مسجد بنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرے نام سے مسجد بنا دو، نام رکھا جا سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی. لیکن یہ کیا آدمی کو کیا چاہیے؟ آدمی کو اخلاص چاہیے. آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ بھائی میرے نام سے یہ چیز ہو جائے. کوئی آدمی اگر خلوص سے کہہ رہا ہے، یادگار کے طور پر کہہ رہا ہے، اس کو یاد رکھے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کہہ رہا ہے، تو اس کی الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ریاکاری کے ساتھ کہنا الگ چیز ہے، اپنا ڈونیشن ڈالنے کی وجہ سے کہنا الگ چیز ہے، اپنا حصہ ڈالنے کی وجہ سے کہنا الگ چیز ہے. ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہماری جانب سے اس کو قبول فرمائیے. انک انت السمیع العلیم، آپ یقیناً دعاؤں کو بہت قبول کرنے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں تمام لوگوں کے احوال کو، ہمارے اعمال کو، ہم نے کس حد تک یہ عمل کیا ہے، اور ہماری جو ٹوٹی پکار ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ کس دل سے اور کس درد سے نکلی ہے. آپ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے. دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کے اپنے اعمال کے مطابق ہی عطا فرماتے ہیں، اپنی شایہ نشان دیتے ہیں. ملکہ زبیدہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص آئے ایک ٹھلیا لے کر کے، گھڑا لے کر کے، اس کے اندر وہ پانی لے کے آئے. پانی لے کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں فلاں دیہات سے رہنے والا ہوں، آپ یہ شہر میں رہنے والے، میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں میری جانب سے جو ہو سکتا ہے وہ ایک پرخلوص تحفہ پیش کروں. اس نے جو ہے گھڑے کے اندر سے پانی نکال کر کے پیش کیا، یہ بالکل تازہ فریش پانی ہے اور آپ کے لیے میں نہر سے، جاری نہر سے لے کے آ رہا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے، بندہ دیہات کا ہے، اس کا خلوص دیکھو، یہ ہے دور کا رہنے والا لیکن اتنے دور دراز سے آیا ہے محنت کرتے ہوئے، اپنی اگرچہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے. کہنے لگا کہ اس بندے کو جو پانی لایا ہے اس کے برابر اشرفیاں ڈال کر کے دے دو ان کو، اور جاتے وقت میں ہماری نہر کا تھوڑا سا نظارہ کرا کے بھیجا دینا، محل کے پیچھے ہی نہر جا رہی تھی. تو اور اس بندے نے، علماء مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے خلوص کے حساب سے کام کیا، اور اس کو کیا ملا؟ اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی آپ جو اتنا پانی لائے ہیں وہ پانی ایک چڑیا کی چونچ میں آنے والا بھی نہیں ہے، پیچھے تو پوری نہر ہے. لیکن یہ کہ جو بادشاہ نے دیا ہے اس کو، اس کے خلوص کا اثر دے دیا کہ آپ دور دراز سے لے کے آئے. علماء یہ سمجھاتے ہیں کہ بندوں کو جب دنیا کے ایک انسانوں کے بادشاہ کا یہ حال ہے کہ وہ کسی کے خلوص کی اس قدر قدردانی کرتا ہے کہ پانی کے بدلے اشرفیاں مر کے دے دے رہا ہو، تو حق تعالیٰ شانو اگر کسی کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں تو اپنی شایہ نشان عطا فرماتے ہیں اللہ رب العزت. تو ہر آدمی اپنے خلوص کے حساب سے جتنا ہو سکتا ہے عمل کرنا چاہیے. ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ یہاں مسجد کے لیے بھی آپ حضرات تھوڑا سا چندے میں اپنے چندے کو بڑھانے کی فکر کریں. ہمارے پاس جو ہے فنڈیزنگ بہت کم ہوتی ہے اس مسجد کے اندر، جانتے ہیں آپ حضرات کہ ہم لوگ کتنی فنڈیزنگ کرتے ہیں. بہت سے بہت یہاں فنڈیزنگ جو ہو رہی ہے ہماری وہ ختم قرآن کے موقع پہ ہی ہو رہی ہے، اور ختم قرآن کے موقع سے جتنا آپ حضرات دیتے ہیں، حضرت جب تشریف لاتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سب سے کم ملتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس معاملے میں مسجد کے لیے خصوصی طور پر جتنا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم زور زبردستی لے رہے ہیں، جبھی بھی موقع ملو، جمعہ کا چندہ ہو یا دیگر مواقع کے حالات ہوں، اس میں دل کھول کر کے حصہ لینا چاہیے. قبولیت اللہ کی جانب سے اگر ہوتی ہے تو بہت سارے بندے کے کام بن جاتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک وارنا مناسکنا انک انت التواب الرحیم. ایک دعا یہ بھی فرمائی اس موقع پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے، اے ہمارے پروردگار ہمیں بنائیے آپ کا فرما بردار، مسلمین لکا، آپ کا مسلمان بنائیے. مسلمان کہتے ہی ہیں فرما برداری کرنے والا، تابے داری کرنے والا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے کیا معنی نکلتے ہیں؟ فرما بردار. اسلام کے معنی تابے داری کرنا، مسلمان کا مطلب تابے داری کرنے والا. جو آدمی تابے داری کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. کس کے آگے سرنڈر کیا ہے؟ اللہ کے آگے سرنڈر. وہ سرنڈر کیا کرنا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادتیں، میری زبانی عبادتیں، میرے ارکانی عبادتیں، اعضا کی عبادتیں، جسم کے ذریعے سے جو عبادت انجام دیتا ہوں وہ آپ کے لیے ہیں، قول و عمل کے ذریعے سے، بول کے ذریعے سے جو عبادتیں انجام دیتا ہوں وہ آپ کے لیے ہیں، بلکہ میرا مرنا اور میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے، آپ قبول فرما لیجیے. یہ سکھایا گیا ہے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. اے اللہ ہمیں آپ کا فرما بردار بنائیے، فرما برداری کی دعا مانگنا، مسلمان ہونے کی دعا مانگنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ایسا نہیں کہ صرف ہمیں ہی، ہماری نسل کو بھی. امتاً مسلمتاً لک، بنا دیجیے ایسی امت، ایسی قوم جو آپ کی فرما بردار ہو. حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت اسماعیل کی دعا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً لک وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے مناسک، حج کی تعلیمات سکھا دیجیے، کیسے آپ کی عبادت کریں، کیسے آپ کے حج گھر کا طواف کریں. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. بہت سارے لوگ، ہم لوگ بہت ساری دعاؤں کے اندر بعض دفعہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے بھائی، کر رہے ہیں زمانے سے ایک عمل، لیکن اس کو صحیح سلیقے سے اللہ سے مانگ لینا بھی ایک عبادت ہے نا. نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، اے اللہ میری نماز کو نماز بنا دیجیے، حقیقی نماز بننے کی دعا بھی کرنا ہے، حقیقی روزہ ہونے کی دعا بھی کرنا ہے، اعمال کو حقیقی رنگ میں آنے کی بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اعمال کو اس قابل بنائیے کہ آپ قبول فرما لیں اس کو. تو یہ وہی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں بتائیے، ہمیں سکھا دیجیے ہمارے مناسک حج، حج سکھا دیجیے کہ کیا مطلب ہے. حج کے اندر بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، حج کے اندر جو ہے طواف بھی ہے، دیگر ارکان بھی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار یہ چاہیے، سکھا دیجیے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں سکھایا گیا تھا، سکھایا گیا یقیناً، پھر بھی دعا فرما رہے ہیں اے پروردگار یہاں پر طواف کیسے کیا جائے، حقیقی معنی میں طواف کرنے والا بنا دیجیے، حقیقی معنی میں نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، حقیقی معنی میں بندگی کرنے والا بنائیے. وتب علینا، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں سیکھنے کے بعد بھی، جو عمل میں، جو عبادت میں آپ کے شان کے مطابق ہم نہیں کر پاتے، ہماری توبہ کی قبول فرمائیے. وتب علینا، پیغمبرانہ دعا کے اندر دیکھیے کتنے مختصر جملے ہیں اور کتنے جامع ہیں، کہ یہ بھی دعا ہو رہی ہے کہ یہ چیز چاہیے، یہ بھی چیز چاہیے، کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے بندوں کی جانب سے، ہمیں ہماری توبہ کو قبول کیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں. انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بہت ہی مہربان، انتہائی مہربان ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشہور دعا ہے اور بہت ہی مقبول دعا ہے اور بہت ہی اہم دعا ہے. دعا یہ فرمائی کہ پروردگار بھیجئے ان لوگوں کے اندر، قوم کے اندر ایسا پیغمبر جو انہی میں سے آئے، اور ان کو آپ کی نشانیاں پڑھ کر کے، آپ کی آیتیں پڑھ کر کے سنائے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک اور صاف کرے. یقیناً آپ ہی غالب القدرت ہیں اور حکمت والے ہیں، کامل الحکمت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قبول فرمائی کہ تین چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت سے مانگی، بلکہ چار کہہ لے سکتے ہیں. ایک تو رسول کو مبعوث کرنے کی دعا، پروردگار اس جگہ ایک رسول چاہیے. دعا ہمیں بھی چاہیے، کرنی چاہیے کہ پروردگار اس جگہ داعی پیدا فرما، پروردگار اس جگہ علماء پیدا فرما، پروردگار اس جگہ صلحاء پیدا فرما، اس جگہ نیک لوگ پیدا فرما، اس جگہ کام کے بندے پیدا فرما، تاکہ اس دعا کی برکت سے اگر اللہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ کھوٹے میں پھر اپنے ہی کھاتے میں آئے گا نا. وہ آپ کی دعا اگر قبول ہو جاتی ہے تو جو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ذخیرہ نکالیں گے وہاں سے، علم کا، حکمت کا، ایمان کا، دعوت کا، وہ پھر آپ کے کھاتے میں آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ وہاں ایک رسول چاہیے، قوموں کے اندر ایک پیغمبر چاہیے. یتلو علیہم آیاتک، جن کا کام یہ ہو، تین خاص طور پر کاموں کو بیان فرمایا، آپ کی آیتیں یعنی آپ کے قرآن کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، قرآن کی اور حکمت کی تعلیم. تیسری چیز، لوگوں کا تزکیہ اور احسان کرے، لوگوں کو پاک اور صاف کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء فرماتے ہیں مقاصد بعثت میں سے ہے، بعثت کے مقاصد، حضور کے آنے کے مقاصد میں سے تین اہم مقصد ہے یہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سناتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح بھی نہیں کرتے تھے، صرف قرآن سناتے تھے. اور کتنا متاثر ہوتے ہیں جانتے ہیں ہم یہ حضرات، کہ لوگ بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ یہاں نہیں پڑھے گا قرآن، وہاں نہیں پڑھیں گے قرآن، جب رات میں جب سو رہے ہیں تو بلند آواز سے مت پڑھو قرآن کو. حضرت عمر کی کبھی شکایت ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر کی کبھی شکایت ہو رہی ہے، فلاں صحابی کی شکایت ہو رہی ہے. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں قرآن پاک کی تلاوت پر بین لگ گیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں وہ کام کروں گا جو شہ جوانی کا جذبہ ہے، مجھے بتاؤ کہ یہاں سب سے ہارڈ کام کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ بھائی جا کے قرآن پڑھ کے سنانا ہے. بولے کہ جا کے بتاتا ہوں. ابھی تو گئے, جانے کے بعد لہو لہان ہو کے واپس آئے. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, قرآن پڑھنے پر بیان تھا, نہیں پڑھ سکتے آپ. کیوں؟ لوگ متاثر ہو جا رہے تھے کہ ایسا کلام ہم نہ شعر میں دیکھتے ہیں, نہ نثر میں دیکھتے ہیں, نہ کسی کتاب کے اندر ہے, اللہ کا ہی کلام ہے یہ. لوگ مسلمان ہو رہے تھے. آج بھی غیر مسلم متاثر ہوتے ہیں. قاری باسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب مشہور واقعہ ہے ان کا, پارلیمنٹ کے اندر ترکی کے غالباً یا مصر کے, ان کو جب بہت سارے لوگ, جس میں غیر مسلم افراد بھی شامل تھے, بہت سارے لوگ شامل تھے, لمبا واقعہ ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے, ان کو محض قرات کلام اللہ کے لیے بلایا گیا تھا افتتاح کے لیے. اس موقع پر جب انہوں نے قرات کی تو قرات کو سن کر کے مسلمان بھی رو رہے ہیں, غیر مسلم بھی رو رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ بولے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا. پھر رو رہے کیوں؟ اس کلام کے اندر اثر ہے, اس چیز کے اندر اثر ہے. اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہے, اللہ کا کلام ہے, تاثیر کیسے نہیں ہوگی؟ ہمارے دل قسوت والے ہو گئے, سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے کہ پڑھتے ہیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا, اتنے سخت ہو گئے کہ سمجھتے بھی نہیں, اتنے سخت ہو گئے کہ اثر بھی نہیں لیتے. ہماری کوتاہی ہے وہ. لیکن جب غیر مسلم بھی سنتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہم کو اثر کیسے لینا ہے قرآن پاک کا. تو قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ایک مقصد ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا. امت کو بھی اس مقصد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ رسول کے آنے کا مقصد تلاوت کرنا ہے, ہماری زندگی کا بھی مقصد قرآن پاک کی تلاوت ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, بولتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے, لیکن سمجھ کے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا نا. بھائی سمجھ کے بھی پڑھو آپ, لیکن پہلے بغیر سمجھے تو پڑھ لو. سمجھ کے پڑھنے کے چکر میں نہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں نہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابھی جو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں آپ نکال کے دیکھیں گے تو نیچے منزل لکھا ہوا آتا ہے, ادھر طرف یا ادھر طرف. 7 منزلیں کیوں ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں, تابعین کے دور میں یہ قرآن پاک کے پڑھنے کا معمول تھا کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے, پورے ہفتے میں قرآن مکمل. عام آدمی کی بات ہے یہ, خاص لوگوں کی بات نہیں ہے یہ. صحابہ کرام کے گھرانوں میں, تابعین کے زمانوں میں منزل پڑھنے کا اہتمام, روزانہ اتنا حصہ پڑھو کہ ایک ہفتے میں قرآن پاک 7 دن میں ختم ہو جائے, اس لیے 7 منزلیں مقرر کی گئی ہیں. تو ہفتے میں قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا. کتنے صحابہ کرام ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھ کے نہیں, نماز میں ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے, مشہور واقعی ان کے. حضرت عبداللہ بن عمرو روزانہ 10 پارے نماز میں پڑھتے ہی پڑھتے تھے, زندگی بھر کا معمول تھا ان کا. تہجد کی نماز میں 10 پارے روزانہ کا معمول, تلاوت کلام. اسی وجہ سے افضل القراءت تلاوت, افضل العبادت تلاوت القرآن. افضل ترین عبادت کیا ہے, بہترین عبادت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تلاوت سے کیا فائدہ, تلاوت سے فائدہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے بھائی. الف لام میم, الف لام میم پڑھنے پر, ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. سمجھ کے پڑھنا, غیر سمجھ کے پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے. وہاں پر اللہ کے کلام کو نقل کرو بس, اس پہ آپ کو نیکی ملے گی, ہر حرف پر نیکی ملے گی. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم دیکھنے میں 3 حرف دکھ رہے ہیں, لیکن الف کے اندر اگر ورڈ دیکھے جائیں تو الف لام فا ہے, لام کے اندر لام الف میم ہے, میم کے اندر میم یا میم ہے, تو 90 ملیں گے وہ. الف لام میم دیکھنے میں 3 حرف ہے, پڑھنے میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 9 حرف ہیں. تو ہر حرف پر کتنے ہوں گے؟ 10 نیکیاں ہیں. تو الف لام میم پڑھنے پر 90 نیکیاں ملے گی, ایسا بھی حساب لگانے والے. لیکن حساب کہاں تک ہم کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی کتنے حروف ہیں, اور اللہ رب العزت بندے کے اخلاص کی بدولت بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور تلاوت کا کیسے کرنا چاہیے, اسے پہلے آیا ہے مضمون, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, ایسی تلاوت کریں کہ اس کا حق ادا ہو جائے. تلاوت کا حق ادا کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کے پڑھنے کو ریڈنگ نہیں بولتے, تلاوت کہا جاتا ہے. قرات نہیں کہا جاتا, تلاوت کہا جاتا ہے. تلاوت میں قرات میں فرق ہے. اللہ کے کلام کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ تلاوت, قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے قرات نہیں بولتے بلکہ تلاوت کلام اللہ بولتے. تو تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کریں, تبدیلی نہیں کر سکتے آپ, جیسا ہے ویسے ہی پڑھنا, جیسا صحیح ہے ویسے صحیح پڑھنا, جیسے مخارج ہیں ویسے ادا کرنا, اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. ہا کو ہائی پڑھیں گے, ہا پڑھیں گے تو پھر تلاوت نہیں ہے, وہ ریڈنگ ہے, پھر قرات ہو جائے گی وہ. تو تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک کو اس کے حقوق کے ساتھ اور تمام مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اب تلاوت کرنا بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے, پڑھنا تو دور کی بات ہے, تلاوت کرنا بھی ایک مسئلہ ہے امت کے لیے. لیکن یہ میرا محترم بزرگوں سوچنے کی بات ہے, رمضان المبارک کی حد تک ہی اس کو محدود نہ کیا جائے, بلکہ قرآن مجید جہاں پڑھا جاتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جہاں پڑھا جاتا ہے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے, جہاں پڑھا جاتا ہے لوگ اس کے فوائد اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, زندگیوں میں نور آتا ہے, انقلاب پیدا ہوتا ہے, نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا پاک کلام ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرنا چاہیے, بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے. سمجھ کے ضرور پڑھیں, بعد میں پڑھیں, ایک رکو مثال کے طور پر سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں, تین رکو تو کم از کم بغیر سمجھ کے پڑھ لیں روزانہ, یا ایک رکو اگر بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کریں. دونوں چیزیں ہیں اپنی جگہ, کہ سمجھنا بھی ہے تلاوت کلام اللہ کا اہتمام بھی کرنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد میں ایک بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ نبی ان کو اے پروردگار ایسا رسول بھیجیے ان کے اندر جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت معلما, میں معلم بن کے آیا ہوں, ٹیچر بن کے آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. ٹیچر کے اندر وہ مفہوم نہیں ہے آج کل کے زمانے کے اعتبار سے, معلم میں وہ بات ہے تعلیم دینا. تعلیم کس چیز کی؟ جس چیز کی ضرورت ہے اس کی تعلیم دینا. حضور تھوڑے ایک اسپیسیفک میٹر کے نہیں تھے نا, خاص مضمون کے, خاص سبجیکٹ کے, خاص سلیبس کے نہیں تھے, پوری زندگی کے اوپر جامع جن چیزوں کی انسانیت کو ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے. انما بعثت معلما, میں آیا ہی ہوں اس مقصد سے کہ تمہیں تعلیم دوں. میری بعثت ہی تعلیم کا مقصد, میری بعثت کا مقصد تعلیم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت, لوگوں کو قرآن سکھانا, تلاوت کر کے بتانا, دوسرا ہے کتاب و حکمت سکھانا. قرآن پڑھ کے سنا دیے تو کافی تھا, سکھانا کیا چیز ہے؟ یہ ایک لمبا میٹر ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس زمانے کے اعتبار سے. بہت سارے لوگ اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہیں. لوگ آج کل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آخر زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے نرم گرم گدوں پر بیٹھے ہوں گے, عیش و آرام میں ہوں گے, راحت میں ہوں گے, کہیں گے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے پہلے پیشن کو ہی فرمائی ہے, حدیثوں کے اندر صراحت ہے. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کینیڈا کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صاحب محمد شیخ کے نام سے, سبھی جانتے ہیں ان کو, ان کے در کرتوت ہے, غلام احمد پرویز کے کرتوت ہے, اور اسی طریقے سے دیگر جو اہل قرآن کہے جاتے ہیں لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے, قرآن میں سب کچھ ہے, اللہ نے خود فرمایا ہے, تو پھر اور کیا, کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا جا رہا ہے کہ تلاوت تو آپ نے کر دی ہے, پہنچا دیا ہے قرآن پاک کو آپ نے, اس کے بعد اب اس کتاب کو تعلیم دینا بھی ہے. کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اقیم الصلاح آیا ہے, نماز پڑھو, نماز قائم کرو آیا ہے نا, نماز قائم کرو کے بعد میں نماز قائم جو کی جاتی ہے, ایک رکوع ایک سجدہ کیفیت قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. ثنا کیسے پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ کب پڑھنا ہے, ضم سورہ کب پڑھنا ہے, رکوع کی کتنی تسبیحات ہونی چاہیے, رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے, کیسے اٹھنا چاہیے, تکبیرات کب بولنا چاہیے, سجدے میں کیسے جانا چاہیے, تشہد کب پڑھنا ہے, دعائے معصورہ کب پڑھنا ہے, دعائے قنوت کیا ہوتی ہے, صلاۃ الحاجت کیا ہے, صلاۃ الخسوف کیا ہے, صلاۃ الکسوف کیا ہے, اور مختلف قسم کی نمازیں کیا ہے, قنوت نازلہ کیا ہے, کس نے سکھایا ہے؟ جو علمہم الکتاب کے اندر آتا ہے. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ, قانون ہے یہ. اب اس قانون کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سنت کے ذریعے سے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ حدیث ہم فالو نہیں کرتے تو آپ کی زندگی بیکار ہے. ایک تو مسلمان ہی نہیں رہتا بندہ, مطلقاً مکمل حدیثوں کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں خود ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ان کی سنتوں کی پیروی ہے. ہم رسول کو نہیں مانتے, حدیثوں کو نہیں مانتے, بات ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کی, ایمان والے ہی نہیں رہتے ہیں آپ. تو اس لیے بہت لمبا مضمون ہے یہ زمانے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے کہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, حکمت کیا چیز ہے. قرآن پاک کو سمجھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سمجھایا بھی ہے اور ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دی ہے. حکمت سے مراد اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سنت مراد ہے, اپنا طریقہ, کیونکہ حضور کا طریقہ حکمت والا طریقہ ہے. حکمت کہتے ہیں دانش مندی والی بات، سمجھداری والی بات، سمجھدار مضمون، اچھی بات، ہر معقول اور سلیم الفطرت والا، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، اس بندے کی سمجھنے آنے والی بات، اس کو کہتے ہیں حکمت. تو ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یقیناً اس کے اندر حکمت ہے، سراسر 100% حکمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیم دیتے آئے ہیں. تو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. معلوم یہ ہوا کہ کتاب کے ساتھ تعلیم دینے والا بھی چاہیے. کتاب دے کر کے، مضمون دے کر کے نہیں چھوڑا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ ہی یہ خاص ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ چلتا آ رہا ہے، اور اس کے بغیر زندگی اسلام کی اور مسلمانوں کی گزرنا ناممکن ہے. کیونکہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اللہ کی کتاب بھی چاہیے اور اللہ والے بھی چاہیے. اللہ کی کتاب تو آ گئی لیکن اللہ والے نہیں آئے، تو آپ کتاب اللہ کیسے سمجھیں گے؟ وہ رجال اللہ سے ہی سمجھ میں آئیں گے، اللہ والوں سے ہی اللہ کی کتاب کو جانا جائے گا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس کے ذریعے سے پہنچی؟ صحابہ نے کر کے بتائی، سیکھ کے بتائی. صحابہ نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. تو تابعین نے سیکھا، ان سے کس نے؟ تبع تابعین نے. پھر ایک دور چلا پورا امت کا. تو یہ کہنا کہ ہم کو صرف قرآن چاہیے، یا اس زمانے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بخاری مسلم حدیث فلاں فلاں حدیثیں پرنٹ آؤٹ ہو کے آ گئی ہیں، وہی کافی ہیں، کافی نہیں ہو سکتی وہ. جب تک کہ اس کی تشریح آپ جو ہے بدن کی شکل میں نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ کے لیے کفایت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، نقوش کے ساتھ، آپ کی زندگی، آپ کی زندگی کا عملی نمونہ اسوہ بتایا گیا ہے. امت کو ضرورت ہے اسوے کی، امت کو ضرورت ہے نمونے کی، امت کو ضرورت ہے کسی کو آئیڈیل بنانے کی، امت کو ضرورت ہے سینہ بسینہ علوم لینے کی، امت کو ضرورت ہے کسی کو دیکھ کر کے سیکھنے کی. امت کو ہر فیلڈ کے اندر یہی ہے کہ بھائی آپ ماہر کو دیکھ کر کے مہارت حاصل کرتے ہیں، فن والے کو دیکھ کر کے فن حاصل کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بغیر فن والے کے آگے بڑھ گئے، صرف حروف کے ذریعے سے آگے بڑھ گئے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. کوکنگ کے جو بے شمار مسائل ہیں سیکھنے سکھانے کے، وہ ماہر شیف کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں. انجینئرنگ ہو، ماہر انجینئر سے ہی سیکھی جاتی ہے. قانون ہو، قانون دان سے سیکھا جاتا ہے. عربی سیکھنا ہو، عربی کے ماہر سے. انگلش سیکھنا ہو، انگلش کے ماہر سے. قرآن سیکھنا ہو تو محض حروف سے سیکھ لوں گا، ایسا کیسے ہوگا؟ قرآن سیکھنا قرآن والے سے چاہیے. اللہ کو اللہ والے سے مانگا جاتا ہے، کتاب اللہ کو کتاب اللہ رجال اللہ کے ذریعے سے مانا جائے گا اور اس کے ذریعے سے سیکھا جائے گا. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کے مقاصد میں سے تزکیہ بھی ہے. یقیناً آپ حکمت والے غالب ہیں، قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں. آیتوں کا یہ ترجمہ ہے. مضمون چونکہ طویل ہے اور اس میں مختصر سی بات میں نے عرض کی ہے، لیکن یہ مضمون ایسا ہے کہ جو مزید واضح کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح عمل بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم اجعل ربيع قلوبنا القران العظيم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله. ایک چھوٹی سی درخواست کی جا رہی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں کہ الحمد للہ تعالیٰ یہ ادارے کی جانب سے، مسجد کی جانب سے واٹس اپ چینل بھی کھولا گیا ہے، جس کے اندر مسجد کی اپڈیٹس دی جاتی رہیں گی کہ درس ہوگا یا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کیا ہوگا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں. جو حضرات فالو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولت رکھی گئی ہے، اگر جو لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں اسے استفادہ کریں. جزاکم اللہ. مولانا کے ذریعے سے رابطہ کریں اور ان سے حاصل کر لیں.